اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ سبا. الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الاخرہ وہو الحکیم الخبیر یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها وہو الرحیم الغفور. سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی ملکیت میں وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور آخرت میں بھی سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اور وہ خوب حکمت والا، خوب باخبر ہے. وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، اور وہ نہایت رحم کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے. یہ ابتدائی آیات اللہ تعالیٰ کی بادشاہت، بے پناہ علم اور اس کی حکمت کا بیان ہے. مکی صورت ہے، اس کا انداز دلوں کو جھنجھوڑنے والا اور کائنات کی حقیقتوں کی طرف متوجہ کرنے والا ہے. اور اس صورت کو اللہ کی حمد سے شروع کیا گیا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی عظیم صفات کا پتہ چلتا ہے. اللہ کی حمد صرف دنیا تک ہی محدود نہیں ہوگی بلکہ آخرت میں بھی ہوگی. مومن جب جنت میں جائے گا تو وہاں بھی اللہ کی تعریف کرنا اس کی سب سے بڑی لذت ہوگی. اور جو کچھ انسانوں کے پاس ہے وہ اللہ کی امانت ہے، عارضی ہے سب کچھ جو یہاں ہمیں ملا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ صرف الخبیر نہیں، الحکیم الخبیر ہے، اور وہ جانتا ہے جو زمین میں جاتا ہے، جو اس سے نکلتا ہے، جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس کی طرف چڑھتا ہے. اور جب انسان کو یہ یقین ہو کہ آسمان سے جو اتر رہا ہے اور زمین میں جو جا رہا ہے سب اللہ کے کنٹرول میں ہے، تو انسان کے دل سے مستقبل کا خوف ختم ہو جاتا ہے. آج ہم مختلف چیزوں کو دیکھنے کے لیے ٹیکنالوجی پہ بھروسہ کرتے ہیں، لیکن اللہ کا علم ازل سے کسی سہارے کا محتاج نہیں، اور ان سب سے زیادہ باریک بین ہے. وہ بائیو میٹرک سے بھی آگے لوگوں کو اچھی طرح پہچانتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. وقال الذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں ہم پر قیامت نہیں آئے گی. آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم جو غیب کا جاننے والا ہے، وہ یقیناً تم پر ضرور آئے گی. ایک ذرے کے برابر چیز بھی اس سے چھپی ہوئی نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور نہ اس سے چھوٹی اور نہ بڑی، مگر ایک واضح کتاب میں ہے، تاکہ وہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اچھا بدلہ دے. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت اور عمدہ رزق ہے. کفر کرنے والے قیامت کا انکار کیوں کرتے تھے؟ اس لیے نہیں کہ ان کے پاس کوئی دلیل تھی کہ نہیں آ سکتی، ہماری دلیل یہ ہے. اس لیے کہ وہ جواب دہی سے بچنا چاہتے تھے، اپنی مرضی سے جینا چاہتے تھے، اپنی خواہشات کے اوپر چلنا چاہتے تھے. کیونکہ قیامت کا قائم ہونا سراسر اللہ کا عدل ہے، یوم الدین ہے، وہ بدلے کا دن ہے. اور پھر یہ جو کہا گیا نا کہ اللہ سے ذرے برابر چیز بھی چھپی ہوئی نہیں، تو اس سب تسلی ہوتی ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ضائع نہیں ہوگی. اور پھر یہ ہے کہ جب چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اور چیزیں نوٹ ہو رہی ہیں، تو ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے، سستی سے نکل آنا چاہیے، بچنا چاہیے. اور چھوٹی سے چھوٹی چیز کی آخری حد ذرہ نہیں ہے، اس سے بھی چھوٹی. ولا اصغر من ذلک، یہ پہلے کسی کو بھی نہیں پتا تھا، سب یہ سمجھتے تھے ذرہ سب سے چھوٹی چیز ہے. اور اب آپ دیکھیں ایٹم کو پھاڑا گیا تو اسے مزید چیزوں کا پتا چلا ہے. اور اللہ کے لیے ہر انسان کے اعمال محفوظ رکھنا کچھ مشکل نہیں. آج ہم کلاؤڈ اسٹوریج میں ڈیٹا محفوظ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت ہر لمحہ پوری کائنات کا لائیو ڈاٹا محفوظ کر رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. اور آج کی آپ دیکھیں ڈاٹا محفوظ کرنے والی مائکرو چپس کتنی چھوٹی ہو گئی ہیں، اور بعض تو نظر بھی نہیں آتی لیکن کام بہت بڑا بڑا کرتی ہیں. تو اللہ کا علم تو اس نینو ٹیکنالوجی سے کہیں آگے ہے. تو اس لیے اللہ سے ڈرتے ہوئے اچھے کام ہی کرتے رہنا چاہیے. اور پھر رزق صرف روٹی نہیں ہوتی بلکہ عزت، سکون، وقار بھی رزق ہوتا ہے. وہ رزق ان کریم، عزت والا رزق. اب دیکھیں دنیا میں انسان کوئی کام کرتا ہے تو اس کو جو سیلری ملتی ہے، تو بعض اوقات وہ بینک ٹو بینک ٹرانسفر ہو جاتی ہے، بعض اوقات چیک دے دیے جاتے ہیں، بعض اوقات کیش پکڑا دیا جاتا ہے، تو اس میں کون سی عزت ہوتی ہے؟ بس آپ کو دے دیا جاتا ہے جو آپ کا حق بنتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو دیں گے وہ رزق بھی دیں گے، اجر بھی دیں گے، لیکن عزت کے ساتھ. کوئی مقابلہ ہی نہیں اس دنیا کا وہاں سے. والذین سعوا فی آیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے. اور وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا وہ دیکھ لیں گے کہ جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے وہ سراسر حق ہے، اور وہ بہت زبردست خوب تعریف کرنے والے رب کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یہ آیات جو ہے نا حق اور باطل کے رویوں کا ایک موازنہ پیش کرتی ہیں۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو حق کو مٹانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ اہل علم ہیں جو کائنات کی حقیقتوں کو دیکھ کر اللہ کے کلام کی تصدیق کرتے ہیں۔ اچھا، لوگ حق کو نیچا کیوں دکھانا چاہتے ہیں؟ اپنے اندر کے خوف کی وجہ سے کہ حق غالب آ گیا تو ان کی مرضیاں ختم ہو جائیں گی، مفادات ختم ہو جائیں گی۔ اور حق کو پہچاننے کا معیار علم ہے، کیا صحیح ہے کیا نہیں اس کے لیے علم حاصل کرنا ہوتا ہے، اور اللہ کا راستہ انسان کو عزت دیتا ہے، اسے قابل تعریف بنا دیتا ہے، اسی لیے صراط العزیز الحمید۔ اور قرآن کا راستہ انسان کو زندگی کا مقصد دیتا ہے۔ وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں، کیا ہم تمہیں اس شخص کے بارے میں بتائیں جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم پوری طرح ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے تو بے شک تم ضرور ایک نئی پیدائش میں ہوگے، کیا اس نے اللہ پر جھوٹ گڑ لیا ہے یا اسے جنون لاحق ہے؟ بلکہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ عذاب میں اور بہت دور کی گمراہی میں ہیں۔ یہ آیات منکرین کے تمسخر، ان کی تنگ نظری اور ان کے نفسیاتی حملوں کو بیان کرتی ہیں۔ باطل پرست جب حق کا جواب نہیں دے سکتا نا تو وہ شخصیت میں حملہ کرتا ہے۔ یعنی آپ دین پہ چل رہے ہیں اور کوئی بھی آپ کے عمل میں خرابی نہیں دیکھتا تو وہ کیا کریں گے؟ شکل دیکھی آپ نے، حلیہ دیکھا آپ نے، کپڑے دیکھے آپ نے، تو اس طرح کے الزامات شخصیت کے اوپر اٹیک ہر دور میں ہوتا رہا ہے۔ اور پھر اذا مزقتم کل ممزق، منکرین کے نزدیک موت کے بعد جسم کا ریزہ ریزہ ہونا زندگی کا خاتمہ تھا، لیکن قرآن اس کو نیا سفر قرار دیتا ہے، زندگی ختم نہیں ہوئی۔ اور اپنی اصلاح نہ کرنے والے، جو اصلاح کریں ان کو مجنون کہتے ہیں، پاگل کہتے ہیں اور کھلی گمراہی میں۔ تو بات یہ ہے کہ کسی کے نظریات کو غلط ثابت کرنے کی بجائے یہ دیکھنا چاہیے وہ کہتا کیا ہے۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، تو کیا انہوں نے اس کی طرف نہیں دیکھا جو آسمان اور زمین میں ان کے آگے اور پیچھے ہے؟ اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھنسا دیں، استغفر اللہ، یا ہم ان پر آسمان سے کچھ ٹکڑے گرا دیں، ہم کہیں بھی محفوظ نہیں۔ یہ تو اللہ کی رحمت اور فضل ہے کہ ہم اس زمین پہ چلتے پھرتے ہیں، بے شک اس میں ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے ضرور ایک نشانی ہے۔ جو لوگ حق کا مذاق اڑا رہے تھے نا اور آپ کو دیوانہ کہہ رہے تھے، انہیں دھمکی دی جا رہی ہے کہ تم اگر اسے باز نہ آئے تو تمہاری خیر نہیں، زمین بھی تمہیں لپیٹ لے گی اور آسمان بھی تم پہ ٹوٹ پڑے گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وهو الحکیم الخبیر يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ. أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ؟ إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ.
وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. اور بلا شبہ ہم نے داؤد کو اپنے پاس سے بڑا فضل عطا کیا تھا، اپنے پاس سے. اے پہاڑو، اس کے ساتھ تسبیح کیا کرو، اور اے پرندو، تم بھی ساتھ تسبیح کیا کرو. اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، یہ کہ کشادہ زرے بناؤ، اور کڑیاں جوڑتے وقت ہلکے ٹھیک اندازے پر رکھو، اور نیک عمل کیا کرو. جو عمل تم کرتے ہو میں اسے خوب دیکھنے والا ہوں. یہ آیات انسانی تاریخ کے ایک ایسے دور کا تذکرہ کرتی ہیں جہاں دین، سائنس، ٹیکنالوجی سب ایک جگہ جمع ہے. داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف نبوت دی بلکہ صنعت و حرفت کا امام بھی بنا دیا. وہ بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے، اور اپنے ہاتھ کی کمائی سے رزق حاصل کرتے تھے. یاد رکھیے، اللہ کا قرب صرف قرآن پڑھنے پڑھانے سے ہی نہیں، محنت اور حلال کی کمائی سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. یہ بھی عبادت ہے جب کوئی اپنی ڈیوٹی کو صحیح ایمانداری سے ادا کرتا ہے، خوشی سے ادا کرتا ہے. اور ایک صاحب فضیلت اگر کوئی پیشہ اختیار کر لے، کیونکہ بادشاہ ہاتھوں سے کام کرنے لگے، تو اس کی مرتبے میں کوئی کمی نہیں آتی، بلکہ یہ اس کی عظمت میں زیادتی کا باعث ہوتی ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ انسانوں کے علاوہ پہاڑ اور پرندے، وہ بھی اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوہے کو نرم کرنے کے ساتھ کام کا طریقہ بھی سکھایا. کڑیوں کو جوڑنے میں توازن رکھو، اس کو کہتے ہیں پروفیشنلزم، یعنی ایسے ہی نہیں بس کڑیاں جوڑ دو بلکہ صحیح اندازے سے رکھو. اور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو ایسا ہنر دیا جس نے انہیں کسی کا محتاج نہیں رہنے دیا، ان کے لیے لوہا نرم کر دیا. یہ آئرن ایج کی ایک عظیم ترقی تھی، ایک معجزہ تھا کہ لوہا ہاتھ میں موم بن جاتا تھا، اور انہیں موڑنے اور پگھلانے کے وہ طریقے سکھائے جو اس وقت دنیا کے پاس نہیں تھے. اور یہ دھاتی صنعت میں ایک انقلاب تھا. داؤد علیہ السلام نے ایسا جنگی لباس بنایا جس میں نقل و حرکت کرنا، چلنا پھرنا آسان ہوتا تھا. اور پھر آپ دیکھیے کہ کڑیوں میں اندازہ رکھو، آج کے دور کے کوالٹی ایشورنس جیسے معیار دیے کہ ہر پرزہ اپنے درست سائز پہ ہو تاکہ مشین صحیح کام کر سکے. تو مسلمانوں کے لیے کیا سبق ہے؟ کیا کریں؟ نئی نئی ایجادات کریں، جدید ٹیکنالوجی اختیار کریں، اس کو سیکھیں صحیح مقاصد کے لیے، انسانیت کے تحفظ کے لیے. اس وقت کیونکہ ٹیکنالوجی ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جن کا کوئی ایمان نہیں، لہٰذا وہ انسانیت کے فائدے کے لیے استعمال ہونے کی بجائے نقصان میں استعمال زیادہ ہوتی ہے، اگرچہ کچھ فائدے بھی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھی یہ سب کچھ دیا تھا، ولی سلیمان الریح، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا. کہاں لوہا، کہاں ہوا. اس کا صبح کا چلنا ایک ماہ کی مسافت کا، اور اس کا شام کا چلنا بھی ایک ماہ کی مسافت کا تھا. اور ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، ان کو لوہا دیا، ان کو تانبا دیا. اور جنوں میں سے کچھ وہ تھے جو اس کے رب کے اذن سے اس کے سامنے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے سرتابی کرتا، ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے. جن آگ سے بنے اور ان کو آگ کی سزا دی جاتی. یہ ایسے ہی ہے جیسے انسان مٹی سے بنا تو اس کو مٹی کے ڈھیلے سے مارا جائے. سبحان اللہ، نعمتوں کا تنبہ ہے. ہر دور کی ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ نئی صلاحیتیں نئے وسائل عطا کرتا ہے. لوہا جہاں سخت ہوتا ہے تانبا ذرا لچکدار ہوتا ہے. اور ہوا بھی دی گئی وقت کی مسافتیں سمیٹنے کے فائدے. غدوہا شہر و رواحہا شہر ٹائم مینجمنٹ کی اہمیت بتاتا ہے کہ کاموں کو ایک لمٹ کے اندر کریں. یہ نہیں کہ کام شروع کریں اور ٹائم کا کوئی حساب ہی نہ رکھے اور بس چلتے چلے جائیں. باتوں میں بیٹھے تو کوئی ٹائم کی پرواہ نہیں, کھانے پہ بیٹھے تو کوئی ٹائم کی پرواہ نہیں, روزہ بند ہو گیا ہے کھاتے چلے جائیں. ابھی تو آخری اذان نہیں ہوئی. ایک عجیب کانسیپٹ ہے کہ اذان نہیں ہوئی. ہو سکتا ہے امام صاحب بھی ابھی وضو وغیرہ کر رہے ہوں اور مسجد جانے کی تیاری کر رہے ہوں, ان کے لیے تو اوپن ٹائم ہے نا. تب تو اتنے ذرائع ہیں وسائل ہیں, جب وقت ختم ہو جائے تو بس ختم سمجھے. ایک تو گھڑیوں کے فرق نے بڑی کنفیوژن پھیلائی ہوئی ہے. تو بہرحال یاد رکھیے, اپنے پروجیکٹس کی کامیابی کے لیے نظم و ضبط کے ساتھ سزا رکھنا بھی ضروری ہے. جی ہاں, یعنی جنات جیسی سرکش مخلوق سے کام لینے کے لیے اللہ نے سزا کا قانون عذاب السعیر رکھا. اور سلیمان علیہ السلام کی عاجزی دیکھیے, اتنی عظیم سلطنت ہے ان کی, ہوا پر اڑ رہے ہیں, جنات پہ حکم چلا رہے ہیں, لیکن وہ عبد کہلا رہے ہیں. نعم العبد. دل میں صرف اللہ ہی کا خوف ہونا چاہیے. یہ ساری قوتیں چاہے جن ہوں ہما ہوں, یہ انسان کی خدمت کے لیے ہیں. اور ہوا کے ذریعے سفر کرنا آج کی ہوائی جہاز ٹیکنالوجی کی قدیم ترین عملی مثال ہے. اور پھر عین القطر, تانبا پگھلانا, یہ ایک صنعتی ٹیکنالوجی تھی. یعنی کہ تانبے کو پگھلے ہوئے حالت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے تھے. جیسے چشمہ ہوتا ہے, پانی بہ رہا ہوتا ہے تو آپ پائپ کے ذریعے کہیں سے کہیں لے جا سکتے ہیں, ایسے وہ تانبے کو پائپوں کے ذریعے دور لے جاتے تھے, منتقل کر لیتے تھے. اور تانبا بجلی کا بہترین کنڈکٹر ہے. جدید سائنس تانبے کے بغیر نامکمل ہے. آپ دیکھیں کہ آج ہم ہائپر لوپ, بلٹ ٹرین, سپر سونک طیارے, ان کے ذریعے مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرتے ہیں. یہ سلیمان علیہ السلام کو دی گئی نعمت کی سائنسی توسیع ہے. آغاز وہاں سے ہوا تھا. آج پوری دنیا تانبے کی وائرس کے گرد گھوم رہی ہے. جنات سے وہ کام لینا جو انسانوں کے لیے ناممکن اور انتہائی مشکل تھے, آج کے دور میں وہ کام روبوٹس سے لیے جا رہے ہیں. مشکل اور خطرناک مشن اب مشینیں انجام دے رہی ہیں, انسان نہیں کر رہے. یعملون لہ ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب. وہ اس کے لیے بناتے تھے جو وہ چاہتا تھا, بڑی بڑی عمارتیں اور مجسمے اور حوضوں کی طرح کے لگن اور گڑی ہوئی دیگیں. اے آل داؤد, شکر کرنے کے لیے عمل کرو, اور میرے بندوں میں سے کم ہی شکر گزار ہیں. اور جب ہم نے اس پر موت کا فیصلہ کیا تو جنوں کو اس کی موت کی خبر زمین کے کیڑے دیمک نے دی جو اس کا عصا کھاتا رہا تھا. پھر جب وہ گر پڑا تو جنوں پر واضح ہو گیا کہ اگر وہ غیب کا علم رکھتے ہوتے تو رسوا کن عذاب میں مبتلا نہ ہوتے. یہ آیات انسانی تاریخ کے عروج, فن تعمیر اور پھر موت کے ایک عجیب منظر کو بیان کرتی ہیں. موت ایسی چیز ہے کہ جس سے کوئی بھی نہیں بچا, چاہے وہ کتنی بڑی ترقی کر جائے, چاہے وہ دنیا کے لیے بہت کچھ کر جائے. جنات حضرت سلیمان کے تابع تھے. یعملون لہ ما یشاء, سرکش مخلوق تابع تھی. اور پھر کیا کیا وہ بناتے تھے, دیگیں بناتے تھے اور بڑے بڑے قلعے اور محاریب. اور پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ شکر ایک عمل ہے. اے ملو آل داؤد شکرا, جب اللہ نعمت دے تو پھر عملی طور پر بھی اطاعت کریں, انسانیت کے فائدے کے لیے استعمال کریں. لیکن عظیم و شان سلطنت رکھنے والے بادشاہ موت کے سامنے بے بس ہیں. اللہ نے ان پر بھی موت بھیج دی, اور اس موت کی خبر لکڑی کھانے والے کیڑے نے دی جب دیمک ان کے عصا کو کھا گیا اور وہ ٹوٹ کر گرا تو وہ سلیمان علیہ السلام بھی گر گئے, جس کی وجہ سے یہ پتا چلا کہ جنات غیب نہیں جانتے. اگر جانتے ہوتے تو جس وقت وہ فوت ہوئے تھے اسی وقت کام چھوڑ دیتے. آج کل بھی بہت سے لوگ جادو ٹونے اور جنات سے خبریں پوچھنے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں. ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. جنوں کو کچھ خبر نہیں ہوتی, جھوٹے ہوتے ہیں. اور یہ بھی سبق سیکھنے کا ہے کہ دنیا میں انسان کے پاس جتنا بھی جاہ و جلال ہو, بادشاہت ہو, کچھ بھی ہو, سب جانے والا ہے. اور جنات جو تھے سلیمان علیہ السلام سے ڈر کے کام کر رہے تھے. اور یہ ہر دور کے ملازمین کا مسئلہ ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ سی سی ٹی وی کیمرا اور یہ ساری چیزیں بھی ہیں. لیکن اچھے ورکر وہ ہوتے ہیں جو سیلف مانیٹرڈ ہوتے ہیں, خود کو خود چیک کرتے ہیں. لقد کان لسبئن فی مسکنہم آیا, بلا شبہ قوم سبا کے لیے ان کے رہنے کی جگہ میں ایک نشانی تھی. دائیں اور بائیں طرف دو باغ تھے. اپنے رب کے رزق میں سکھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو, عمدہ شہر اور خوب بخشنے والا رب. اسی سبا کے نام سے اس سورت کا نام ہے. ایک ایسی خوشحال ریاست کا نقشہ ہے جو دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے مثالی ہو سکتی تھی، لیکن پھر وہ کیا ہوا آگے پتہ چلتا ہے. تو یہ تھا بلدتن طیبہ، ماحول صاف ستھرا، کھانے کو خوب ملا ہوا. صرف تقاضا کیا تھا؟ شکر ادا کرو. مادی خوشحالی اور روحانی اطمینان دونوں ہی ان کو ملے ہوئے تھے، اور ربن غفور تھا. یاد رکھیے، شکر گزاری کم چیز میں بھی برکت لے آتی ہے، تھوڑا بھی زیادہ ہو جاتا ہے شکر کرنے والے کے لیے. اور یہ قوم ذہنی اور جسمانی آسودگی کے سامان سے مالا مال تھی. یمن کے علاقے میں آباد تھی، پہاڑوں کے درمیان انہوں نے معارب ڈیم بنایا تھا اور وہاں پانی کو ذخیرہ کیا گیا تھا. اس ڈیم سے نہریں نکلتی تھی جو دائیں اور بائیں اس ڈیم کے رائٹ اینڈ لیفٹ علاقوں کو سیراب کرتی تھی، اور وہاں میلوں تک باغات کا سلسلہ تھا اور کوئی جگہ انہوں نے ضائع نہیں کی تھی. پانی کا اتنا بہترین انتظام تھا کہ پہاڑی علاقہ ہونے کے باوجود دونوں طرف خوب سرسبز تھے، آج کے دور کے مطابق گرین سٹی تھے یا ایکو فرینڈلی تھے. لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ وسائل کو بے درجی سے استعمال کر کے ماحول کو آلودہ کر رہے ہیں، تو یہ شکر کے خلاف ہے. پاکیزہ شہر یا پاکیزہ گھرانہ وہی ہوگا جہاں رزق حلال ہوگا اور صفائی بھی ہوگی. پاکیزہ کے دونوں معنی ہیں. فأعرضوا، لیکن وہ منہ موڑ گئے، تو ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیجا، اور ہم نے انہیں دو باغوں کے بدلے دو ایسے باغ دیے جو بد مزہ پھلوں، جھاؤ کے درختوں اور کچھ تھوڑی سی بیریوں والے تھے. ان کی ناشکری کا ہم نے انہیں یہ بدلہ دیا، اور ہم سخت ناشکرے کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. جو لوگ شکر گزار نہیں ہوتے پھر ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے. یاد رکھیے، ناشکری ترقی کو تنزلی میں بدل دیتی ہے، اور نعمتوں کو اپنی طاقت کبھی نہ سمجھیں. سزا صرف یہ نہیں ہوتی کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، بلکہ سزا انسان کی کوالٹی آف لائف گرا دیتی ہے. یہ بھی سزا ہوتی ہے کہ اچھے پھلوں کی جگہ پھیکے پھل ملے آپ کو، کڑوے کانٹے دار جار جنکار ہو گرینری اور گراس کی جگہ، تو کوالٹی آف لائف فرق ہو گئی نا. اور اللہ کا عذاب ان پہ آتا ہے جو شعور ہونے کے باوجود، یعنی جاننے کے باوجود، حق کو جھٹلاتے ہیں یا ناشکری کرتے ہیں. یاد رکھیے، انسان کے پاس کچھ نہ ہو تو وہ صبر کر لیتا ہے، لیکن ہونے کے بعد نہ ہونا، چھن جانا انسان کے لیے بہت بڑے دکھ کا سبب بنتا ہے. اور یہی ان کے ساتھ ہوا. ڈیم ٹوٹنے سے زیر زمین پانی کی سطح گر گئی، پانی نیچے چلا گیا، زمین جو تھی بنجر ہو گئی، صرف صحرائی پودے باقی رہے. زبات اکل خمت اور اصل. یاد رکھیے کہ جب سیراب زمین کو پانی ملنا بند ہو جانا ہے تو اس مٹی کی کیمسٹری بدل جاتی ہے، اور وہاں صرف سخت جان کانٹے دار اور کم خوراک والے پودے ہی زندہ رہ پاتے ہیں. اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بڑے منصوبے بنانے کے ساتھ ساتھ ان کی حفاظت کرنا اور پھر اللہ کا شکر ادا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور انسان کی ناشکری اور فطرت سے چھیڑ چھاڑ سیلابوں اور قحطوں کو دعوت دیتی ہے. کبھی سیلاب آ جاتے ہیں، کبھی قحط آ جاتے ہیں. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دی تھی چند نمایاں بستیاں بنائی تھی، اور جن کی مسافت ہم نے اندازے پر رکھی تھی، تم ان میں راتوں اور دنوں کو امن و امان سے چلو پھرو. تو انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمارے سفروں کے درمیان دوری پیدا کر دے. اور انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو ہم نے انہیں داستان بنا دیا اور ہر طرح سے مکمل طور پر ریزہ ریزہ کر دیا. بلا شبہ اس میں ہر بہت صبر کرنے والے، بہت شکر کرنے والے کے لیے یقیناً بڑی نشانیاں ہیں. سبحان اللہ، اس قوم کو اتنی آسانیاں اور سہولتیں اور نعمتیں دی گئی تھی، لیکن وہ ان سے بور ہو گئی. آج کی زبان میں بور ہو گئی، کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے. آسانیوں سے اکتا کے مشکل مانگی، کہ لائف میں کوئی چیلنج بھی ہونے چاہیے. سبحان اللہ، تو عبرت کا نشان بن گئی. اللہ کی یہ بہت بڑی نعمت تھی کہ یمن سے شام تک کا راستہ محفوظ تھا، ہر تھوڑے فاصلے پر بستیاں تھیں، مسافروں کو نہ بھوک کا ڈر تھا نہ دشمن کا خوف. لیکن قوم سبا کو وہ امن اچھا نہیں لگا. سبحان اللہ، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. اور یہ ناشکری ہوتی ہے کہ نعمتیں ہوں اور انسان ان کو ٹھکراتا جائے، نہیں یہ بھی نہیں چاہیے، وہ بھی نہیں چاہیے، وہ بھی نہیں چاہیے. کیا چاہیے نہیں پتا، کس قدر غفلت. اور بستیاں بھی وہ تھی ظاہرہ یا نظر آتی تھی جو راستے میں تھی. اور قدرنا فیہا السیر، منزلیں مسافروں کی متعین تھی، ان کو پتا ہوتا تھا کہ شام اس بستی میں ہوگی، رات اس بستی میں ہوگی، یہاں کھانا پینا ہوگا، یہاں پر اور سہولتیں ہوں گی. اصل بات یہ کہ ہم نہ ہر نعمت کے عادی ہو جاتے ہیں. جب انسان نعمتوں کا عادی ہو جائے نا تو قدر کھو دیتا ہے. نتیجہ کیا ہوا اس ناشکری کا؟ اللہ نے اس قوم کو دنیا کے نقشے سے ہی مٹا دیا. انسان چاہتا ہے کہ وہ دوسروں سے ممتاز نظر آئے، اس لیے وہ ایسی چیزوں کی تمنا کرتا ہے جو اسے دوسروں سے ڈسٹنگوش کرے. تو انہوں نے امن کے بجائے فاصلے مانگے، باعد بینا اسفارینا، تاکہ عام لوگ ان کے ساتھ سفر نہ کر سکیں. اور پھر یہاں دو صفات صبار اور شکور کی آئی، مشکل میں صبر اور آسانی میں شکری قوموں کو بچاتا ہے. اور جب امن امان نہ رہے تو معیشت بھی تباہ ہو جاتی ہے، یعنی جن ملکوں میں پیس ختم ہو جاتا ہے وہاں کی معیشت اور سیاحت ایسی تباہ ہوتی ہے جیسے قوم سبا کی تباہ ہوئی تھی. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور بلا شبہ ابلیس نے ان کے بارے میں اپنا گمان سچ کر دکھایا، بس مومنوں کے ایک گروہ کے سوا سب نے اس کی پیروی کی، اور اس کا ان پر کوئی زور نہ تھا مگر اس لیے کہ ہم جان لیں کہ کون ان میں سے آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور کون ہے جو اس کے بارے میں شک میں ہے، اور آپ کا رب ہر چیز پر خوب نگہبان ہے. یہ آیات قوم سبا کے زوال کی اصل روحانی اور نفسیاتی وجہ بیان کرتی ہیں. یعنی جیسے ڈیم کا ٹوٹنا یا تجارت کا رکنا مادی نتائج تھے، اصل خرابی ان کی کیا تھی؟ شیطانی جال میں پھنسنا. اس کی بنیاد ناشکری تھی، کیونکہ شیطان نے سب سے پہلے خود ناشکری کی تھی. تو ناشکری کرانا بھی شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے، کیونکہ ابلیس نے کہا تھا نا کہ ولا تجدو اکثرہم شاکرین، کہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. لیکن یاد رکھیے شیطان صرف وسوسہ ڈالتا ہے، زبردستی کچھ نہیں کر سکتا. اور پھر یہ کہ شک کا نقصان کیا ہوتا ہے، یعنی شک ایک ذہنی کیفیت ہے نا، جب انسان آخرت کے بارے میں شک کرتا ہے تو پھر عمل سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. اور ناشکری پیدا کرنے کا جدید شیطانی طریقہ کیا ہے؟ مارکیٹنگ کے ہتھیار، اور دوسروں کی زندگیوں کو دیکھ کر اپنی نعمتوں سے بیزار نہ ہوں. اور جب کوئی غلطی کرتا ہے تو کہتا ہے کہ شیطان نے بہکا دیا تھا. یاد رکھے شیطان کا کوئی زور نہیں ہوتا، ہر فیصلہ آپ کا اپنا ہوتا ہے، اس کی اونرشپ لیا کریں.
وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي